ولا يجوز المسح لمن وجب عليه الغسل لحديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها لا عن جنابة ولكن عن بول أو غائط أو نوم ولأن الجنابة لا تتكرر عادة فلا حرج في النزع بخلاف الحدث لأنه يتكرر. مسأل الخفین کا باب چل رہا ہے بھائی, مسأل الخفین کا. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ مسأل الخفین وہ جائز ہے ایسے حدث کی وجہ سے جو وضو کو واجب کرنے والا ہے, جبکہ موزوں کو پہنا ہو طہارت کاملہ پر اور پھر حدث پیش آ جائے. پھر کیا پیش آ جائے؟ حدث پیش آ جائے. تو آگے اب آپ کو بتلا رہے ہیں وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ, اور یہ مسأل الخفین جو ہے یہ جائز نہیں ہے اس شخص کے لیے جس پر غسل واجب ہو, یعنی جنابت کی وجہ سے جو جنابت کا جو حدث پیش آیا ہے اس صورت میں مسأل الخفین جائز نہیں, بلکہ موزے اتار کر پاؤں کو اس میں دھونا ضروری ہے. بھائی دلیل کیا ہے اس کی؟ کہتے ہیں لحدیث صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ, حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, انہو قال وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرماتے تھے, اذا کنا سفرن, سفر یہ اس میں جمع ہے مسافر کے لیے, بھائی مسافر جو ہیں جمع, تو یہ اس میں جمع ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرماتے تھے اذا کنا سفرن, جب ہم مسافر ہوتے تھے, ان لا ننزع خفافنا, کہ ہم نہ اتاریں اپنے موزوں کو, ثلاثت ایام ولیالیہا, تین دن اور تین راتیں, لا عن جنابت, نہ کہ جنابت سے. دیکھو نفی پر نفی داخل ہوئی, اور نفی پر نفی داخل ہو تو یہ اس بات کا فائدہ دیتی ہے. کیسے؟ مثلا آپ کہتے ہیں زید نہیں آئے گا, نفی ہے, اسی پر ایک اور نفی داخل کریں, ایسا نہیں ہے کہ زید نہیں آئے گا, کیا معنی؟ معلوم ہوا آئے گا. تو دیکھو نفی پر نفی داخل ہو وہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ اس بات. تو یہاں ماقبل میں بھی تھا اللہ ننزع, نفی کہ ہم نہ اتاریں موزوں کو, آگے لا عن جنابتن, پھر نفی آئی, تو کس چیز کا فائدہ دیا؟ اس بات معلوم ہوا جنابت کی صورت میں اتارنے پڑیں گے. بھائی معنی سمجھ میں آیا؟ بھائی تو یہاں پر لا آیا, جبکہ مشہور روایتوں کے اندر الا ہے کہ ہم نہ اتاریں اپنے موزوں کو تین دن اور تین راتیں, الا عن جنابتن, مگر جنابت سے کہ اس میں اتاریں گے, ولیکن عن بول او غائط او نوم, مگر بول پیشاب سے, او غائط یا قضاء حاجت سے, او نوم یا نیند سے, ان صورتوں میں ہم یعنی نہ اتاریں اور اسی پر مسا کریں. یہ تو عقلی دلیل تھی بھائی, نفس ذکر کر دی باقاعدہ کہ جنابت کی صورت میں مسا جائز نہیں. اب عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ, کہتے ہیں ولی ان الجنابت لا تتکرر عادتا, اس لیے کیونکہ جنابت وہ عام طور پر مقرر نہیں ہوتی, بار بار نہیں ہوتی, جنابت کا حدث کبھی کبھی لاحق ہوتا ہے, فلا حرج فی النزع, لہذا اس کے اتارنے میں, لہذا اب اس میں موزے کے اتارنے میں کوئی حرج نہیں, بخلاف الحدث, بخلاف کس کے؟ حدث کے, لانه یتکرر, کہ وہ مقرر ہوتا ہے بار بار, حدث کا بار بار پیش آتا ہے لیکن جنابت کبھی کبھار پیش آتی ہے, تو حدث جو بار بار پیش آتا ہے اس میں مسا کی حاجت ہے, اور جنابت جو کبھی کبھار پیش آتی ہے اگر اس میں مسا نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں. بھائی وینقض المسح کل شیء ینقض الوضوء, اور توڑ دیتی ہے مسا کو ہر ایسی چیز ینقض الوضوء جو کیا کرے وضو کو توڑ دے. لأنه بعض الوضوء اس لیے کیونکہ مسا جو ہے وہ بعض وضوء ہے یعنی وضو کا جز ہے اور جو چیز کل کو یعنی وضو کو توڑ دیتی ہے وہ جز کو یعنی مسا کو بھی کیا کرے گی توڑ دے گی. وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا نَزْعُ الْخُفِّ اور اسی طرح مسا کو توڑ دیتا ہے نَزْعُ الْخُفِّ موزے کا اتارنا. اگر موزہ پہنا ہے اور اس پر مسا کیا ہے پھر موزے کو اتار دیا تو مسا ٹوٹ جائے گا. بھائی مسا ٹوٹ جائے گا. بھائی کیوں مسا کیوں ٹوٹ جائے گا؟ کہتے ہیں لِسِرَایَتِ الْحَدَثِ إِلَى الْقَدَمِ بوجہ حدث کے سرایت کر جانے پاؤں تک کہ حدث جو ہے وہ پاؤں تک پہنچ گیا. بھائی موزے نے تو کیا کیا تھا حدث کو اپنے اوپر روک رکھا تھا اب جب موزے کو اتار دیا تو وہ حدث کہاں پہنچ گیا پاؤں تک پہنچ گیا. لسرایت الحدث الی القدم حیث زال المانع بوجہ حدث کے پہنچ جانے کے پاؤں تک کیونکہ وہ مانع جو تھا وہ دور ہو گیا. وَقَدَا نَزْعُ أَحَدِهِمَا اسی طرح دونوں موزوں میں سے ایک کو اتار دینا یہ بھی مسا کو توڑ دے گا. ایک موزہ اتارا ہے تو بھی اس پاؤں پر حدث سرایت کر گیا تو اس پاؤں کا دھونا ضروری ہوا. جب اس کا دھونا ضروری تو دوسرے کا دھونا بھی ضروری ہوا کیونکہ مسا اور غسل ایک ہی وظیفے کے اندر شرعاً جمع نہیں ہو سکتے. وَقَضَى نَزْعُ أَحَدِهِمَا اور اسی طرح ان دونوں میں سے کسی ایک کا اتار دینا لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ فِي وَظِیفَةٍ وَاحِدَةٍ بوجہ متعذر ہونے کے یعنی ممکن نہ ہونے کے. کیا ممکن نہیں ہے؟ جمع کرنا بین الغسل والجمعی تو غسل اور جمع کے درمیان جمع کرنا ممکن نہ ہونے کی وجہ سے شرعن. بھائی کس وجہ سے جمع کرنا ممکن نہیں ہے؟ شرعن یعنی ان کو جمع کرنا. ویسے تو جمع کر سکتا ہے انسان لیکن شرعن ان کی اجازت نہیں ہے تو شرعن ان کے جمع کرنے کے ممکن نہ ہونے کی وجہ سے فی وظیفت واحدت ایک ہی وظیفے میں ایک ہی فعل یعنی ایک ہی فرض کے اندر. وَقَضَى مُضِيُّ الْمُدَّتِ لِمَا رَوَيْنَا اور اسی طرح مدت کا گزرنا یہ بھی مسا کو توڑ دیتا ہے. مسافر کے لیے کتنی اجازت تھی؟ تین دن اور تین راتیں اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات. تو یہ جو مدت جب گزر جائے گی تو مسا ٹوٹ جائے گا. لما روینا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی جو بات کے شروع میں آئی تھی کہ مسافر کیا مقیم کیا کرے ایک دن اور ایک رات مسا کرے اور مسافر تین دن اور تین راتیں مسا کرے. وَإِذَا تَمَّتِ الْمُدَّتُ نَزَعَ خُفَّيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ اچھا بھائی یہاں ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھنا. انہوں نے آپ کو بتلایا کہ جو چیز وضو کو توڑے گی وہ مسا کو بھی توڑ دے گی اور اسی طرح دونوں موزوں کا اتارنا یا ایک موزے کا اتارنا یا اسی طرح مدت کا پورا ہو جانا اور گزر جانا یہ سب چیزیں کیا کریں گی مسا کو توڑ دیں گی. اسی طرح اگر آپ نے موزے پر مسا کیا ہے اور پھر پاؤں کہیں پانی والی جگہ پر پڑ گیا اور موزے کے اندر پانی چلا گیا اور آپ کا اکثر قدم بھیگ گیا گیلا ہو گیا تو یاد رکھیے اب مسا ٹوٹ گیا اور موزے کو اتار کر پاؤں دھونا پڑے گا اور پھر صرف ایک پاؤں دھونا پڑے گا یا دونوں دھونا پڑیں گے؟ ہاں دونوں پاؤں دھونا پڑیں گے کیونکہ مسا اور غسل دونوں کا جمع کرنا شرعاً درست نہیں ہے ایک ہی وظیفے کے اندر. بھائی جی تو کہتے ہیں وَإِذَا تَمَّتِ الْمُدَّتُ آپ طریقہ بتلا رہے ہیں بھائی کہ جب مدت گزر جائے پھر کیا کرے انسان. آپ نے موزے پر مسا شروع کیا تھا اور مثلا مدت پوری ہو رہی ہے آج ظہر کے وقت بھائی ایک دن اور ایک رات آپ مقیم ہیں تو آپ اس وقت آپ کا وضو ہے بھائی تو پھر یہ نہیں کہ اب آپ کو سارا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا بلکہ صرف موزے اتاریں پاؤں دھوئیں اور پھر موزوں کو پہن لیجئے بھائی کیونکہ باقی اعضاء کو تو آپ نے دھویا ہوا ہے وضو کیا ہوا ہے. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ وَإِذَا تَمَّتِ الْمُدَّتُ، اور جب مدت پوری ہو جائے، نَزَعَ خُفَّيْهِ، تو اتارے اپنے دونوں موزے، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، اور اپنے دونوں پاؤں دھو لے، وَصَلَّى، اور نماز پڑھ لے، کیونکہ باقی اعضاء کو تو دھویا ہوا ہے، صرف مسح ٹوٹا ہے، تو وہ پاؤں دھو لے تو وضو پھر اسی طرح ہے. وَلَيْسَ عَلَيْهِ اِعَادَةُ بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ، اور نہیں ہے اس شخص پر باقی وضو کا اعادہ کرنا. وَقَذَا اِذَا نَزَعَ قَبْلَ الْمُدَّتِ، اور اسی طرح جب اتار لیا موزے کو مدت سے پہلے، مدت سے پہلے اگر اتار لیا تو بھی اسی طرح مسئلہ ہے. مثلا آپ نے آج موزے پر مسح کرنا شروع کیا ہے اور یہ کل ظہر تک یہ وقت ہے، تو آپ نے شام ہی کو کیا کیا، موزہ اتار دیا، تو باقی وضو تو آپ کا ہے، تو پھر باقی اعضاء کو دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف کیا کریں، پاؤں دھوئیں اور پھر موزے پہن لیجئے. یہ معنی ہے وَقَذَا اِذَا نَزَعَ قَبْلَ الْمُدَّتِ، اور اسی طرح جب اتار دیا موزے کو مدت سے پہلے ہی. لِأَنَّ عِنْدَ النَّزْعِ يَسْرِ الْحَدَثُ السَّابِقُ إِلَى الْقَدَمَيْنِ، اس لیے کیونکہ موزہ اتارتے وقت سرایت کر جاتا ہے، یعنی پہنچ جاتا ہے وہ سابقہ حدث دونوں قدموں تک. کَأَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُمَا، گویا کہ اس نے ان دونوں پاؤں کو دھویا ہی نہیں، باقی اعضاء تو دھو لیے ہیں وضو کرتے ہوئے اور یہ اعضاء، یہ پاؤں رہ گئے ہیں، جی تو ان کو دھو لے گا. وَحُكْمُ النَّزْعِ يَثْبُتُ بِخُرُوجِ الْقَدَمِ إِلَى السَّاقِ، بھئی ایک آدمی ہے اس نے موزے پہنے ہوئے ہیں، تو کتنا پاؤں موزے سے نکل آئے تو کہا جائے گا کہ موزہ اتر گیا، اب پاؤں دھونا ضروری. تو یاد رکھیے کہ جب قدم، پاؤں جو ہے موزے کی پنڈلی میں آ جائے، کہاں تک آ جائے، موزے کی پنڈلی میں آ جائے، تو بس. اگرچہ موزے سے پاؤں نکلا نہیں ابھی، موزے کی ہی کے اندر ہے، لیکن کس جگہ تک آ گیا، موزے کی پنڈلی تک آ گیا، تو بس یہ گویا آپ موزہ اتر گیا آپ کا. اب آپ دوبارہ پاؤں ڈال بھی لیں، نہیں بھائی، آپ کا مسح ٹوٹ چکا ہے، کیا کرنا پڑے گا، پھر پاؤں کو دھونا. تو اگرچہ پاؤں موزے میں ہی ہے لیکن پنڈلی تک نکل آیا، تو اور آپ نے پڑھا، مسح صرف کس حصے پر کیا جا سکتا ہے موزے میں، سامنے والے ظاہر حصے پر کیا جاتا ہے، تو معلوم. اور پنڈلی پر اگر کوئی مسح کرے یا ایڑی پر مسح کرے، اس کا کوئی اعتبار ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، آپ پڑھ چکے ہیں. تو پنڈلی کا جب مسح کے اندر کوئی اعتبار نہیں ہے، تو اس تک قدم بھی نکل آیا تو گویا پاؤں جو ہے موزے سے نکل آیا. بھائی دلیل سمجھ میں آئی؟ بھائی یہ معنی ہے وحکم النزع یثبت بخروج القدم الى الساق، اور اتارنے کا حکم جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا پاؤں کے نکلنے سے، الى الساق، پنڈلی تک. لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِهِ فِي حَقِّ الْمَسْعِ، اس لیے کیونکہ پنڈلی کا کوئی اعتبار نہیں ہے مسا کے حق میں، اس پر تو مسا کرنا درست ہی نہیں ہے. بھائی وَقَذَا بِأَكْثَرِ الْقَدَمِ هُوَ صَحِحِ، اور اسی طرح یعنی موزہ اتارنے کا حکم ثابت ہوگا، اسی طرح بِأَكْثَرِ الْقَدَمِ، کس سے، اکثر قدم کے نکلنے سے بھی. بھائی اکثر، جیسے پاؤں نکل آتا تھا، پورا پاؤں نکل آیا پنڈلی کی تک، تو بھی یہی حکم کہ گویا موزہ اتر چکا، اور اکثر پاؤں کا اکثر حصہ نکل آیا پنڈلی تک، پورا پاؤں نہیں نکلا لیکن اکثر حصہ پنڈلی تک آ گیا، تو کیا کہا جائے گا، موزہ اتر گیا، اور جب اتر گیا تو پاؤں کو دھونا پڑے گا. یہ مانا ہے وَقَذَا بِأَكْثَرِ الْقَدَمِ، اور اسی طرح اکثر قدم سے بھی ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے. وَمَنْ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُقِيمٌ فَسَافَرَ قَبْلَ، یہاں سے آپ کو یہ مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ یاد رکھیے یہ جو کہا مقیم ایک دن اور ایک رات تک مسا کرے گا، اور مسافر تین دن اور تین رات تک مسا کرے گا، اس میں آخر وقت کو دیکھا جائے گا. مثلا مقیم تھا، اس کو اجازت ہے ایک دن ایک رات تک مسا کرنے کی شرعاً. بھائی اب وہ وقت مثلا پورا ہو رہا ہے ظہر کے وقت، اور ظہر سے کچھ دیر پہلے وہ شخص سفر پر چل پڑا تو مسافر بن گیا. اب یہ نہیں کہ ظہر کے وقت وہ موزے اتارے گا، بلکہ اب کون سی مدت پوری کرے گا، مسافر والی مدت پوری کرے گا، کیونکہ اس یہ حکم کا تعلق وقت سے ہے، اور جس حکم کا تعلق وقت سے ہوتا ہے اس میں آخر وقت کا اعتبار کیا جاتا ہے. جیسے حائضہ بھائی ایک عورت ہے، اس کو حیض کے ایام ہیں اور ظہر کے آخری وقت میں حیض رک گیا، وہ پاک ہو گئی بھائی، تو آخر وقت میں مثلا ظہر کے صرف 10 منٹ باقی تھے تو اس میں بھی اس پر اب ظہر کی نماز واجب ہو جائے گی. باقی ظہر کے سارے وقت میں حیض تھا لیکن آخر وقت میں کیا تھی، پاک تھی، تو ظہر کی نماز اس پر واجب ہو جائے گی. اسی طرح ایک عورت پاک تھی اور ظہر کے آخر وقت میں حیض شروع ہو گیا آخری 10 منٹوں میں، تو پہلے وقت میں اس پاک تھی لیکن ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، تو اب اعتبار آخر وقت کا ہے اور اس آخر وقت میں تو وہ حیض والی ہے، لہذا اس سے یہ نماز ساقط ہو جائے گی، اس پر اس کی قضا بھی نہیں ہے بھائی. کیونکہ آپ جانتے ہیں حیض کے ایام میں جو نمازیں ہیں ان کی عورتوں پر قضا بھی نہیں، ان کے ذمہ ہے ہی نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. وَمَنِ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُقِيمٌ فَسَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَسَحَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، اور جس نے ابتدا کی مسا کی اس حال میں کہ وہ مقیم تھا تو پھر اس نے سفر کیا ایک دن ایک رات کے پورا ہونے سے پہلے ہی، ایک دن رات کے پورا ہونے سے پہلے سفر پر چل پڑا ہے. اگر پورا ہونے کے بعد چلے گا پھر تو وقت پورا ہو چکا، اور وقت پورا ہوتے ہی کیا ہوتا ہے، وہ سابقہ حدث سرایت کر جاتا ہے قدم تک، تو پھر تو قدم تک حدث سرایت کر چکا، پھر نہیں اجازت. اس لیے کہا ایک دن رات کے پورا ہونے سے پہلے وہ مسافر ہوا تو مسح ثلاثۃ ایام ولیالیہا، تو مسح کرے گا 3 دن اور 3 راتیں. عملا باطلاق الحدیث، عمل کرتے ہوئے حدیث کے اطلاق پر، حدیث میں مطلق آیا تھا کہ مسافر کیا کرے گا 3 دن اور 3 راتیں مسا کر سکتا ہے، حدیث میں مطلق آیا تھا، تو یہاں پر بھی آخر وقت میں وہ کیا ہے، مسافر ہے. اس میں یہ نہیں کہ ابتدا سے مسافر ہو یا آخر وقت میں مسافر ہو، کوئی قید نہیں، مطلقاً ہے، سب کو شامل ہے، تو آخر وقت میں بھی یہ کیا بن گیا، مسافر. تو حدیث اس پر صادق آ رہی ہے، یہ مسافر ہے، اور مسافر کتنا مسا کر سکتا ہے، 3 دن اور 3 رات. یہ مانا ہے عملا باطلاق الحدیث، عمل کرتے ہوئے حدیث کے اطلاق پر. ولانه حکم متعلق بالوقت فيعتبر فيه آخره، اور اس لیے کیونکہ یہ حکم جو ہے متعلق ہے وقت کے ساتھ، یہ دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حکم جو ہے یہ مسا کا یہ متعلق ہے وقت کے ساتھ، فيعتبر فيه آخره، تو اس میں اعتبار کیا جائے گا آخر وقت کا. بخلاف ما اذا استكمل المدة للإقامة ثم سافر، بخلاف اس کے کہ جب اس نے پورا کر لیا مدت کو، اقامت کی مدت کو پورا کر لیا، ثم سافر، پھر اس نے سفر کیا. لأن الحدث قد سرا الى القدم، اس لیے کیونکہ حدث جو ہے وہ تحقیق سرایت کر گیا قدم تک، پاؤں تک پہنچ گیا. والخف ليس برافع، اور موزہ تو رافع حدث نہیں ہے، وہ تو صرف کیا ہے، مانے. تو اب بھی اگر وقت مدت پوری ہو گئی، حدث سرایت کر گیا، اب بھی اگر مسافر سفر پر چلا ہے اور اسی پر مسا کی اجازت دی جائے تو موزے کو کیا قرار دینا پڑے گا، رافع حدث، حالانکہ موزہ تو رافع حدث نہیں بلکہ مانع حدث ہے. ولو اقام وهو مسافر ان استكمل المده الاقامه نزع، ولو اقام، اگر وہ مقیم ہوا وہ مسا کرنے والا، وهو مسافر، اس حال میں کہ وہ مسافر تھا بھائی، پھر مقیم ہو گیا، ان استكمل مده الاقامه، اگر وہ مدت اقامت کو پورا کر چکا ہے، نزع، تو کیا کر لے گا، موزے کو اتار لے گا. لأن رخصت السفر لا تبقى بدونه، اس لیے کیونکہ سفر کی رخصت بغیر سفر کے باقی نہیں رہے گی، سفر میں تو 3 دن اور 3 رات، لیکن اب یہ مقیم بن گیا، جب مقیم بن گیا اس کی مدت کتنی ہے، 1 دن اور 1 رات، اور یہ مثلا اسے تو 1.5 دن ہو چکا ہے پہنے ہوئے، تو مدت پوری کر چکا، لہذا اب آگے مزید مقیم ہوتے ہی مزید مسا نہیں کر سکتا، بلکہ کیا کرے، موزے اتارنے پڑیں گے بھائی. وَإِن لَّمْ يَسْتَكْمِلْهَا أَتَمَّهَا، اور اگر اس نے اس مدت کو پورا نہیں کیا، یعنی مقیم والی مدت کو، أَتَمَّهَا، تو اس مدت کو، مدت اقامت کو پورا کر لے. لِأَنَّ هَذِهِ مُدَّةُ الْإِقَامَةِ، اس لیے کیونکہ یہ مدت اقامت ہے، وَهُوَ مُقِيمٌ، اور وہ بھی مقیم ہے. سفر پر نکلا اور مسا شروع کیا، ابھی ایک دن رات بھی پورا نہ ہوا, پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ مقیم ہو گیا کہیں پر, نیت کر لی اس نے 15 دن رہنے کی, تو اب مقیم والی مدت پوری کرے گا اور ایک دن رات ابھی پورا نہیں کیا تو اسی ایک دن رات کو کیا کر لے, پورا کر لے, اور اس سے پھر اس کے بعد پھر وہ مزید مسا نہیں کر سکتا. وَمَن لَبِسَ الْجُرْمُوقَ فَوْقَ الْخُفِّ مَسَعَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهِ, اور جس شخص نے جرموق پہنے موزوں کے اوپر تو ان پر مسا کرے گا بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے. بھئی جرموق یہ موزے کی حفاظت کے لیے موزے کے اوپر ایک اور اسی طرح کا موزہ چمڑے کا بنا ہوا پہنا جاتا ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ جرموق. اور یہ جو جرموق ہوتا ہے یہ موزے سے چھوٹا ہوتا ہے, جرموق کیا ہوتا ہے؟ موزے سے چھوٹا ہوتا ہے. تو جس شخص نے جرموق پہنا موزے کے اوپر مسح علیہ اس پر مسا کرے گا خلاف الشافعی بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے. فإنه یقول وہ فرماتے ہیں البدل لا یکون له بدل, کہ بدل جو ہے اس کا بدل نہیں ہو سکتا. یہ جو موزہ ہے یہ پاؤں کا بدل ہے, شریعت نے اس کو کیا قرار دیا ہے؟ پاؤں کا بدل. تو موزے پر مسا کرنا اسی طرح ہے جیسے پاؤں کا دھونا, تو یہ پاؤں کا بدل ہوا. اور اگر جرموق پر بھی مسا کی اجازت دے دی جائے تو جرموق موزے کا بدل ہو جائے گا, تو یہ بدل کا بدل ہوا, بدل کا بدل. تو بدل کا بدل جب شریعت نے ایک چیز کو بدل قرار دیا ہے تو کوئی اپنی رائے کے ذریعے اپنی عقل کے ذریعے آگے پھر بدل کا بدل نہیں مقرر کر سکتا. تو یہ معنی ہے فَإِنَّهُ يَقُولُ الْبَدَلُ لَا يَكُونُ لَهُ بَدَلُ, ان کے بدل جو ہے اس کا بدل نہیں ہو سکتا یعنی رائے کے ذریعے. ولنا, اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان النبی علیہ السلام مسح علی الجرموقین, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرموقین پر مسا فرمایا. جی یہ ایک دلیل بھائی کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جرموقین پر مسا فرمایا. دوسری دلیل عقلی, ولأنه طبع للخف استعمالا وغرضا, اور اس لیے جرموق پر مسا جائز ہوگا اس لیے کیونکہ انہ طبع للخف, کیونکہ جرموق کیا ہے؟ موزے کے تابع ہے, استعمالا وغرضا, استعمال کے اعتبار سے بھی اور غرض اور مقصد کے اعتبار سے بھی. استعمال میں بھی جرموق موزے کے تابع ہے, جرموق استعمال ہی کیسے کیا جاتا ہے؟ موزے کے اوپر پہنا جاتا ہے, تو یہ استعمال میں بھی موزے کے تابع ہے اور مقصد کے اعتبار سے بھی یہ موزے کے تابع ہے, کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ موزے کی حفاظت ہے. جیسے موزے کا مقصد ہے پاؤں کی حفاظت, جرموق کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ موزے کی حفاظت, تاکہ موزے کی حفاظت ہو اور مٹی وغیرہ کو یہ چیزیں اس پر نہ لگیں بھائی. تو یہ استعمال کے اعتبار سے بھی موزے کے تابع ہوا اور مقصد کے اعتبار سے بھی موزے کے تابع ہوا. فصار کخف ذی طاقین, تو گویا یہ دو طاق والے موزے کی طرح ہو گیا, دو تہوں والے, ذی طاقین دو تہوں والے. تو موزے کے اوپر جرموق پہنا تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے اس شخص نے دو تہوں والا موزہ پہن رکھا ہو, اور جو دو تہوں والا موزہ ہے اس پر تو بالاتفاق مسا جائز ہے, تو اس پر بھی جرموق پر بھی مسا جائز ہوگا. صورت سمجھ میں آگئے بھائی؟ دو تہ والا ایک آدمی موزے سلواتا ہی اس طرح ہے کہ چمڑے کی دو تہیں لگواتا ہے تاکہ خوب گرم ہو بھائی, تو ان پر تو بالاتفاق مسا جائز. تو جرموق بھی جب موزے پر پہنا یہ بھی کس کی طرح ہو گیا؟ گویا دو تہوں والا موزہ ہے. وَهُوَ بَدَلٌ عَنِ الرِّجْلِ لَا عَنِ الْخُفِّ, اور یہ جواب دے رہے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا. انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ بدل کا بدل نہیں ہو سکتا رائے کے ذریعے, اب بدل کا بھی آگے بدل مقرر کر لیا جائے ایسا نہیں کیا جا سکتا. جواب دے رہے ہیں کہ یہ جرموق جو ہے یہ موزے کا بدل نہیں ہے, بل ہوا بَدَلٌ عَنِ الرِّجْلِ, یہ بھی کس کا بدل ہے؟ پاؤں کا بدل ہے. لا عن خف, نہ کہ موزے کا, بھائی یہ پاؤں ہی کا بدل ہے. تو یہ گویا دو تہ والا موزہ ہی ہے بھائی، وہ موزہ دو تہ والا بن گیا. بخلاف ما اذا لبس الجرمو کا بعد ما احدثا، بخلاف اس کے کہ جب جرمو کو پہنا ہو بعد ما احدثا، بعد اس کے کہ جب اس کو حدث لاحق ہوا، حدث پیش آیا. بھائی ایک آدمی ہے، اس کو حدث پیش آیا اور پھر اس نے موزے پر جرموک پہنے، اور اب جرموک کے اوپر مسا کرنا چاہتا ہے. نہیں بھائی، اب جرموک پر مسا نہیں کر سکتا کیونکہ حدث موزے تک پہنچ چکا. پاؤں تک تو موزے نے نہیں پہنچنے دیا، لیکن موزے پر کیا آ چکا؟ حدث آ چکا. اب جرموک اوپر پہنے گا تو مسا تو جرموک پر ہوا اور نیچے اندر موزے تک حدث پہنچ چکا ہے بھائی، تو یہ مسا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس حدث کو دور نہیں کرے. ہاں تو لہذا جب جرموک بھی پہنے، کب پہنے گا؟ جب موزوں پر حدث نہ ہو یعنی وضو ہو، اس وقت کیا کرے گا؟ جرموک پہن لے. اب حدث آئے گا، اب موزے تک بھی نہیں پہنچے گا بلکہ کہاں پر رک جائے گا؟ جرموک ہی اپنے اوپر اس کو روک لے گا، تو اسی کے اوپر اب مسا کر سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ بخلاف ما اذا لبس الجرموک بعد ما احدث، بخلاف اس کے کہ جب پہنا ہو جرموک، جب اس کو حدث پیش آ گیا تھا، پھر مسا نہیں کر سکتا. لان الحدث حل بالخف، اس لیے کیونکہ حدث جو ہے وہ اتر چکا ہے موزے پر. فلا يتحول الى غيره، لہذا وہ کسی غیر کی طرف نہیں پھرے گا. حدث کہاں اتر چکا؟ موزے پر حدث اتر چکا ہے. آپ جرموک اوپر پہن لیے اور ان پر مسا جائز ہو جائے تو یہ تو کہنا پڑے گا یہ حدث کس کی طرف پھر کر چلا گیا؟ جرموک کی طرف، حالانکہ حدث جب اتر چکا ہے وہ جرموک کی طرف پلٹ کر نہیں جائے. یہ معنی فلا يتحول الى غيره، لہذا یہ پھرے گا نہیں، پلٹے گا نہیں اس موزے کے علاوہ کی طرف. ولو كان الجرموک من كرباس لا يجوز المسح عليه، اور اگر جرموک جو ہے کرباس کے تھے یعنی سوتی کپڑا بھائی، عام سوتی کپڑا، اور اگر جرموک جو تھے سوتی کپڑے کے تھے، لا يجوز المسح علیہ، تو اس پر مسا کرنا جائز نہیں ہے. لأنه لا يصلح بدلا عن الرجل، اس لیے کیونکہ جو سوتی کپڑا ہے وہ پاؤں کا بدل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا. سوتی کپڑا پاؤں کا بدل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا. بھائی دیکھیے، موزہ تو پاؤں کا بدل ہے، پاؤں کا بدل ہے، جیسے انسان ویسے چلتا ہے اسی طرح موزے پہن کر بھی چلے تو موزوں میں اچھی خاصی جوتے کی طرح ہی کام دیں گے بھائی، کافی سفر ان میں ہو سکتا ہے. اور جبکہ سوتی کپڑا اس میں تو سفر نہیں ہو سکتا بھائی، وہ تو تھوڑا سا ہی پہن کر چلیں گے تو وہ پھٹ جائیں گے بھائی، تو سوتی کپڑا وہ پاؤں کا بدل نہیں ہو سکتا. یہ مانا لیا انہ لا یصلح بدلا عن الرجل، اس لیے کیونکہ سوتی کپڑا وہ صلاحیت نہیں رکھتا پاؤں کا بدل ہونے کی، کیونکہ اس میں مسلسل چلنا ممکن نہیں ہے بھائی. الا ان تنفذ البلۃ الى الخف، مگر یہ کہ پہنچ جائے تری جو ہے جو گیلا پن ہے، الى الخف موزے تک. سوتی کپڑا بھائی، سوتی کپڑے کا جرمو کسی نے موزے پر پہن لیا تو اس سوتی کپڑے پر مسا جائز نہیں، الا یہ کہ آپ نے اس جرموک پر جو سوتی کپڑے کا ہے اس پر آپ نے مسا کیا اور وہ جو پانی تھا وہ اندر موزے تک پہنچ گیا. بھائی کافی پانی لگا سوتی کپڑے کو اور کہاں تک پہنچ گیا؟ موزے تک پہنچ گیا، پھر مسا درست ہو جائے گا. لیکن وہ اس وجہ سے درست نہیں ہوا مسا کہ آپ نے سوتی کپڑے پر کیا ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ پانی موزے تک پہنچ گیا تو گویا موزے پر ہی مسا ہو گیا، موزے پر ہی مسا ہو گیا. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو یہ آپ نہ کہیں بھائی ہاتھ تو نہیں لگا موزے کو. بھائی ہاتھ لگانے کی بات کس نے کی ہے کہ ہاتھ لگانا فرض ہے؟ موزے کو ویسے بھی تین انگلیوں کی مقدار پانی لگ جائے اگلے حصے پر تو موزے مسا ہو جائے. آپ نے وضو کر لیا، ابھی موزے پر مسا نہیں کیا، آپ چل پڑے اور مثلا گیلی گھاس میں سے گزرے، موزہ گیلا ہو جائے گا یا نہیں؟ گیلا ہو جائے گا. یا بارش میں چند قدم چلے، موزہ گیلا ہو گیا، بس مسا ہو گیا. سورہ سمجھ میں آگئے بھائی؟ تو یہاں پر بھی جب موزے تک مسا پہنچ گیا، پانی پہنچ گیا تو موزے پر ہی گویا مسا ہو گیا، اور تو یہ درست ہو جائے گا. وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُجَلَّدَيْنِ أَوْ مُنْعَلَيْنِ وَقَالَا يَجُوزُ إِذَا كَانَا سَخِينَيْنِ لَا يَشِفَّانِ. اور جائز نہیں ہے مسا کرنا عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ جُرَابوں پر، جَوْرَب کہتے ہیں جُرَاب کو بھئی، جُرَاب کو، جُرَابوں پر مسا جائز نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. الا ان یکونا مجلدین او منعلین، اس کو منعلین بھی پڑھ سکتے ہیں منعلین بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ کہ وہ جرابیں مجلدین یا منعلین ہوں بھئی. مجلد مجلد جس، وہ موزہ وہ جراب جس کے دونوں طرف چمڑا لگا ہو، یعنی زمین کی طرف جو قدم کا حصہ ہے اس طرف بھی چمڑا لگا ہو، اور جو سامنے اوپر ظاہر حصہ ہے اس پر بھی کیا لگا ہو، چمڑا لگا ہو، تو یہ جراب کیسی ہوئی؟ مجلد ہوئی. مجلد جیسے جلد ہوتی ہے، کتاب کی دونوں طرف سے کتاب کا احاطہ کیا ہوتا ہے، اسی طرح اس چمڑے نے بھی دونوں طرف سے احاطہ کر لیا ہے اس جراب کا، یہ ہے مجلد. اور ایک ہے منعل یا منعل، یہ نعل سے ہے، نعل جوتا جوتا، اور تو وہ ہے جس میں صرف نچلے حصے جو زمین کی طرف موزے کا حصہ ہے صرف اس حصے پر چمڑا لگا ہو، تو اس جراب کو کہیں گے منعل، یا اس کو کیا کہیں گے، منعل بھئی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جراب پر مسا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ جرابیں جو ہیں مجلدین ہوں، یعنی ان کے دونوں طرف زمین کی طرف اور اوپر سامنے کی طرف چمڑا لگا ہوا ہو، او منعلین یا صرف کس طرف چمڑا لگا ہو، زمین کی طرف چمڑا لگا ہو. وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں یجوزو، کہ جرابوں پر بھی مسا جائز ہے، لیکن ہر جراب نہیں. اذا کانا سخینینی، جب وہ جرابیں موٹی ہوں، لا یشفانی، باریک نہ ہوں، باریک نہ ہوں. شفا یا شفو کے معنی ہوتے ہیں کپڑے وغیرہ کا اتنا باریک ہونا کہ اس کے آر پار نظر آئے بھئی، آر پار دیکھا جا سکے. تو فرماتے ہیں مراد ہے یہاں باریک بھئی، جب جرابیں کیا ہوں، موٹی ہوں، باریک نہ ہوں. صاحبین فرماتے ہیں جرابوں پر بھی پھر مسا کیا جا سکتا ہے. مثلا کسی شخص نے جرابیں بنوائیں اور خوب موٹی اونی جرابیں ہیں، اور پھر اس میں آگے شرح کے اندر بتلائیں گے کہ وہ جرابیں پنڈلی کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں بغیر باندھے ہی، باندھنے کی ضرورت نہیں، اتنی موٹی جرابیں ہیں، اتنی موٹی جرابیں، تو ان پر بھی مسا جائز ہے، اس لیے کیونکہ یہ بھی پاؤں کے لیے مانع ہیں بھائی. ان کے اندر بھی خوب موٹی ہیں تو اچھا خاصا سفر ہو سکتا ہے بھائی، لیکن یہ جو آج کل کی جرابیں ہیں ان پر تو کسی صورت میں مسا جائز نہیں، کیونکہ یہ تو بڑی باریک ہوتی ہیں، اور یہ تو پہن کر آپ ننگے پاؤں چلیں، چند گز چلیں گے تو یہ پھٹ جائیں گی بھائی، تو یہ مانع بنتی نہیں پاؤں کے لیے. تو کہتے ہیں وقالا، صاحبین فرماتے ہیں یجوز، جرابوں پر بھی مسا جائز ہے. اذا کانا سخینینی، جب جرابیں جو ہیں موٹی ہوں، لا یشفانی، باریک نہ ہوں. لما روی ان النبی علیہ السلام مسح علی جوربیہ، بوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جرابوں پر مسا فرمایا، تو روایات سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسا فرمایا جی، لیکن وہ موٹی جرابیں ہیں بھائی. وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْمَشْيُ فِيهِ، اور اس لیے کیونکہ دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی، کیونکہ جرابوں کے اندر، اس موٹی جراب کے اندر چلنا ممکن ہے، اس جراب کے اندر چلنا ممکن ہے. اذا کان سخینا، جب وہ موٹی ہو. وہو ان یتمسک علی الساق من غیر ان یربط بشیئن، اور وہ یہ کہ وہ جمی رہے، ٹھہری رہے، علی الساق پنڈلی پر، من غیر ان یربط بشیئن، بغیر اس کے کہ اس کو باندھا جائے کسی چیز کے ساتھ. یعنی بغیر باندھے ہی قدم کے ساتھ پنڈلی کے ساتھ کھڑی رہتی ہے, موٹی جراب ہے, تو فاشبہ الخفا, تو یہ جراب کس کے مشابہ ہو گئی؟ یہ تو وہ موزہ جو چمڑے کا موزہ ہے اسی کے مشابہ ہو گئی. عام ویسے اگر موٹی جراب نہیں وہ تو قدم کے ساتھ اوپر ٹھہرے گی نہیں, آپ چل ہی نہیں سکتے اس میں, وہ خود ہی اتر جائے گی, تو وہ پاؤں کا بدل ہو ہی نہیں سکتی. بھائی چمڑے کے موزے تو پہنے آپ اس میں چلتے جائیں بھائی, وہ جوتے کی طرح کام کریں گے, لیکن جراب ہے اور بغیر باندھے, باریک جراب ہے تو بغیر باندھے وہ رہے گی نہیں پاؤں کے ساتھ, بلکہ پاؤں سے چلتے ہوئے اتر جائے گی اور نیز پھٹ بھی جائے گی بھائی, اتر جائے گی بھائی, اتر جائے گی. آپ کہیں گے ہم آج کل جرابیں پہنتے ہیں وہ تو پاؤں سے اس میں چلیں بھی وہ اترتی نہیں ہے, بھائی وہ آپ نے اس کو باندھا ہوتا ہے, باندھے بغیر ذرا رکھیں اس کو پھر کیسے رہتی ہے بھائی, اس کے اندر وہ الاسٹک وغیرہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ وہ الاسٹک وہی باندھنے کا کام تو کر رہی ہے, اس کے بغیر کوئی جراب کو پہنے بھائی اور پھر دیکھیں کہ کیسے پاؤں کے ساتھ وہ رہتی ہے بھائی. ولہو, اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہ لیس فی معنی الخفی, کہ یہ جراب جو ہے یہ خف کے معنی میں نہیں, لانہ لا یمکن مواظبۃ المشی فیہ, اس لیے کیونکہ اس کے اندر چلنے کی مواظبت پابندی یعنی مسلسل اس کے اندر چلا نہیں جا سکتا, لا یمکن مواظبۃ المشی فیہ, اس میں مسلسل چلنا ممکن نہیں ہے, الا اذا کان منعلا, مگر یہ کہ جب وہ جراب کیا ہو, منعل ہو, نیچے چمڑا لگا ہو پھر ہو سکتا ہے. وہو محمل الحدیث, اور یہی محمل ہے حدیث کا, یعنی جو حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح فرمایا, اس سے ایسی ہی جراب مراد ہے جس کے نیچے کیا لگا ہو, چمڑا لگا ہو. وعنہ, اور امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ انہ رجع الی قولہما, کہ امام صاحب نے رجوع فرما لیا تھا صاحبین کے قول کی طرف, وفات سے 3 دن پہلے یا وفات سے 7 دن پہلے امام صاحب نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع فرما لیا کہ جو موٹی جرابوں پر بھی مسا جائز ہے بھائی, موٹی جراب. وعلیہ الفتوی, اور اسی پر فتویٰ ہے بھائی, تو یہ جو آج کل کی باریک جرابیں ہیں بھائی ان پر تو مسا کسی صورت میں درست نہیں ہے بھائی, کسی ان میں چلنا ہی ممکن ہی نہیں ہے, بلکہ آج کل کی یہ جرابیں, یہ جو باریک جرابیں ہیں عام جو استعمال ہوتی ہیں ان, یہ تو اگر مجلدین یا منعلین ہوں تو بھی احتیاط اس میں ہے کہ ان پر انسان مسا نہ کرے, کیونکہ طہارت کا مسئلہ ہے بھائی, طہارت اور وضو نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی بھائی. ہاں وہ موٹی جراب ہے وہ مجلدین, موٹی جراب خوب موٹی ہے پھر تو ویسے بھی مسا اس پر جائز بھائی. ولا یجوز المسح علی العمامۃ والقلنسوۃ والبرقع والقفازین, اور جائز نہیں ہے مسا کرنا علی العمامۃ, پگڑی پر, پگڑی پر مسا کرنا جائز نہیں, ایک انسان نے پگڑی پہنی ہوئی ہے اور وضو کرتے ہوئے وہ سر پر مسا کرنے کے بجائے کس پر کر لیتا ہے, پگڑی پر ہی, نہیں بھائی یہ مسا نہیں ہو سکتا, یہ درست نہیں ہے. والقلن سوتی, اور ٹوپی پر, یا ٹوپی ہے اسی کے اوپر مسا کر لیتا ہے, یہ درست نہیں. والبرقعی, برقع کہتے ہیں نقاب کو بھائی, نقاب کو, تو کوئی عورت ہے وضو کرتے ہوئے کیا کرتی ہے, نقاب پر ہی مسا کر لیتی ہے, تو یہ مسا درست نہیں ہے بھائی, سمجھ میں آیا بھائی, نقاب جو چہرے پر ہے, سر پر ہے سارا, تو چاہے سر پر کرے چہرے پر کرے بھائی نقاب پر مسا درست نہیں ہے. والقفازین, اور دستانوں پر, دستانوں پر بھی مسا صحیح نہیں ہے بھائی. لئنہ لا حرج فی نزع ہذہ الاشیاء, اس لیے کیونکہ ان چیزوں کے اتارنے میں, یہ جو متن میں ذکر ہوئی پگڑی ٹوپی ہے نقاب ہے اور دستانے ہیں, ان کے اتارنے میں کوئی حرج نہیں. والرخصت لدفع الحرج, اور رخصت جو دی ہے شریعت نے وہ تو کس لیے دی ہے, حرج کو دور کرنے کے لیے, تنگی کو دور کرنے کے لیے بھائی, سمجھ میں آیا بھائی؟ تو سردیوں کے اندر لوگ موزے چمڑے کے لوگ پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو اب اگر یہ حکم دیا جائے کہ ہر مرتبہ اتارنا پڑے گا تو لوگ کس میں پڑ جائیں گے؟ حرج میں اور مشکل میں پڑ جائیں گے۔ وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ، اور جائز ہے مسح کرنا، عَلَى الْجَبَائِرِ، کس پر؟ جبائر پر مسح کرنا جائز ہے۔ جبائر جمع ہے جبیرتن کی، اور جبیرہ جو ہے وہ جو ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے یا کوئی جوڑ نکل جائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ قدیم طریقہ علاج، وہ پہلوان وغیرہ پھر کیا کرتے ہیں، اس پر لکڑی باندھ دیتے ہیں اور اوپر پھر پٹی کر دیتے ہیں، لکڑی رکھ کر اوپر پٹی باندھ دیتے ہیں، تو وہ جو لکڑیاں اوپر باندھی جاتی ہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی پر، ان کو جبیرہ کہتے ہیں بھائی، اسی کی جمع جبائر ہے۔ تو اگر جبائر ہیں تو ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ وَإِن شَدَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، اگرچہ ان کو باندھا ہو بغیر وضو کے۔ بھائی جبائر وہ تو ضرورت ہے، تکلیف کی وجہ سے، اب ایک شخص کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو فوراً ہی کیا کیا جاتا ہے، جبیرہ کو باندھ دیا جاتا ہے، تو اس میں بھی اگر طہارت کی شرط لگا دی جائے تو یہ تو بہت ہی زیادہ حرج میں انسان پڑ جائے گا بھائی۔ تو ان پر بغیر وضو ہی کے چاہے ان کو باندھا گیا ہو، پھر بھی ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَ ذَلِكَ، اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، وَأَمَرَ عَلِيًّا بِهِ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک گٹا ٹوٹ گیا تھا، حاشیے میں یہ حدیث دی ہوئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، قال انکسرت احدى زندی، کہ ٹوٹ گیا میرا ایک گٹا، گٹا یہ جو بھائی کلائی اور ہاتھ کے درمیان کا یہ جو جوڑ ہے، یہاں کہیں ہڈی ان کی کوئی ٹوٹ گئی۔ تو کہتے ہیں، فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فأمرنی ان امسح علی الجبائر، تو حضور علیہ السلام نے مجھے ان جبائر پر ہی، وہ پٹی جو لکڑی ان کے اوپر باندھی گئی تھی، انہی پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ ولأن الحرج فیہ فوق الحرج فی نزع الخف، اور اس لیے کیونکہ اس جبائر کے اندر جو ہے حرج جو ہے وہ موزے اتارنے کے اندر جو حرج تھا اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس کا حرج اس موزے اتارنے کے حرج سے بھی بڑھ کر ہے۔ فکان اولا بشرع المسح، تو یہ جو ہے زیادہ لائق ہیں مسح کے مشروع ہونے کے۔ موزے پر بھائی، موزے پر مسح شریعت نے کیوں جائز قرار دیا؟ حرج کو دور کرنے کے لیے۔ تو ان کے اتارنے میں تو موزوں کے اتارنے سے بھی زیادہ تنگی اور مشکل ہے، تو یہ زیادہ لائق ہیں مسح کے مشروع ہونے کے، مسح کے جائز ہونے کے۔ وَيُكْتَفَى بِالْمَسْحِ عَلَىٰ أَكْثَرِهَا ذَكَرَهُ الْحَسَنُ، اور اکتفا کیا جائے گا اس کے اکثر حصے پر مسح کے ساتھ، یعنی جبائر کے اکثر حصے پر، سارے جبیرہ پر مسح ضروری نہیں بلکہ اکثر۔ اکثر کسے کہتے ہیں؟ جو نصف سے زائد ہو، نصف سے زائد، تو اس کے اکثر یعنی نصف سے زائد حصے پر مسح پر اکتفا کیا جائے گا، یعنی وہ کافی ہو جائے گا، سارے جبیرہ پر مسح ضروری نہیں۔ ذکرہ الحسن، اس کو ذکر کیا ہے حسن ابن زیاد رحمہ اللہ نے۔ ولا يتوقت لعدم التوقیف بالتوقیت، اور یہ موقت بھی نہیں ہے، اس کا یہ جو جبیرہ پر مسح کیا یہ موقت بھی نہیں، اس کا کوئی وقت بھی متعین نہیں ہے۔ بھائی موزوں پر تو مسح مقیم کے لیے ایک دن ایک رات، اور مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں، حد مقرر ہے، وقت متعین ہے اس کے لیے باقاعدہ، لیکن جبیرہ پر مسح جو ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ یہ معنی ولا يتوقت، اور یہ کسی وقت کے ساتھ بھی مقید نہیں۔ لعدم التوقیف بالتوقیت، توقیف کہتے ہیں نفس کو بھائی، نفس بھائی، یہ قرآن اور حدیث بھائی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں کوئی بات آئے تو کہتے ہیں نفس میں یہ بات آئی ہے، تو توقیف سے مراد ہے نفس بھائی۔ اور توقیفی چیز وہ ہے جو نفس سے ثابت شدہ ہو، یعنی اس میں رائے وغیرہ کا دخل نہ ہو، قیاس وغیرہ چیزوں کا دخل نہ ہو، نفس میں باقاعدہ ایک چیز آئی ہو، تو اس کو کہتے ہیں توقیفی. جیسے آپ سنتے رہتے ہیں اللہ کے اسماء توقیفی ہیں، اللہ کے نام کیا ہیں؟ توقیفی ہیں، یعنی جو نص سے ثابت شدہ ہیں انہی ناموں کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر کیا جائے گا، وہی اللہ کی ذات کے لیے وہی نام استعمال کیے جائیں گے. باقی اگرچہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہوں لیکن پھر بھی ان کو اسماء اللہ کے طور پر استعمال کرنا صحیح نہیں ہے بھائی. تو وَلَا يَتَوَقَّتُ لِعَدَمِ التَّوْقِيفِ بِالتَّوْقِيفِ، اور یہ وقت کے ساتھ متعین بھی نہیں ہوتے، لعدم التوقیف، نص کے نہ ہونے کی وجہ سے. کس چیز کی نص نہیں ہے؟ بالتوقیت، تعین وقت کی بھائی، تعین وقت کی نص کے نہ ہونے کی وجہ سے. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ ولا یتوقت، اور یہ کسی وقت کے ساتھ مقید بھی نہیں ہوتے، لعدم التوقیف بالتوقیت، کیونکہ تعین وقت کی نص نہیں ہے، اس کی نص نہ ہونے کی وجہ سے، تعین وقت کی نص کی نہ ہونے کی وجہ سے. وَإِن سَقَطَتِ الْجَبِيرَةُ عَنْ غَيْرِ بُرْءٍ لَا يَبْطُلُ الْمَسْحُ، اور اگر جبیرہ گر گیا، کھل گیا، عَنْ غَيْرِ بُرْءٍ، بغیر تندرست ہوئے ہی، بغیر ٹھیک ہوئے ہی، لا يبطل المسح، تو مسح باطل نہیں ہوگا. ایک شخص ہے، اس نے جبیرہ پر مسا کر رکھا ہے اور وہ جبیرہ کھل گیا، گر گیا، تو اس سے اس کا مسا باطل نہیں ہوگا. کب؟ جبکہ ابھی وہ تکلیف وغیرہ ہے وہ صحیح نہیں ہوئی بھائی، بغیر ٹھیک ہوئے ہیں. لِأَنَّ الْعُزْرَ قَائِمٌ، کیونکہ عذر قائم ہے. وَالْمَسْحُ عَلَيْهَا كَالْغَسْلِ لِمَا تَحْتَهَا مَا دَامَ الْعُزْرُ بَاقِيًا، اور جبیرہ پر مسا کرنا یہ اسی طرح ہے جیسے کہ جو جبیرہ کے نیچے جگہ ہے اس کو دھویا گیا ہو، یہ اسی طرح جبیرہ پر مسا، جبیرہ کے ماتح کو دھونے کی طرح ہی ہے. ما دام العذر باقیاً، جب تک وہ عذر باقی ہے. وَإِن سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ بَطَلَ، اور اگر وہ جبیرہ گرا، عَنْ بُرْءٍ، اس جگہ کے ٹھیک ہو جانے پر، اس عذر کے دور ہو جانے پر، بطل، تو تیمم وہ مسا کیا ہے؟ باطل ہو جائے گا. لزوال العذر، اس عذر کے زائل ہو جانے کی وجہ سے، اس کے ختم ہو جانے کی وجہ سے. وَإِن كَانَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ، اور اگر وہ شخص نماز میں تھا، اسْتَقْبَلَ، اسْتَقْبَلَ کے معنی ہوتے ہیں نئے سرے سے شروع کرنا. اگر نماز میں تھا اور جبیرہ کھل گیا، گر پڑا، اور عذر ختم ہو چکا، وہ جگہ ٹھیک ہو چکی، تو آپ نے پڑھا ہے کہ جبیرہ پر مسا کس کی طرح ہے؟ اس کے ماتح کے جلد کو دھونے کی طرح، اور یہاں وہ جگہ ٹھیک ہو چکی ہے، اب جبیرہ گرا ہے نماز پڑھتے ہوئے، تو وہ جبیرہ جیسے گرے گا وہ مسا باطل ہوا، وہ مسا اور وہ سابقہ حدث کا اثر ظاہر ہوگا. لہذا کیا کرنا پڑے گا؟ نماز کو نئے سرے سے پڑھنا پڑے گا. تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ، اور اگر وہ شخص نماز میں تھا، اسْتَقْبَلَ، تو نئے سرے سے شروع کرے گا. لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ، اس لیے کیونکہ یہ شخص جو ہے یہ اصل پر قادر ہو گیا، قبل حصول المقصود، مقصود کے حاصل ہونے سے پہلے ہی. بالبدل، کس کے ساتھ؟ بدل، بدل کے ساتھ ابھی مقصود حاصل نہیں ہوا تھا کہ یہ اصل پر قادر ہو گیا. بدل کیا؟ مسا، مسا کے ساتھ ابھی مقصود حاصل نہیں ہوا تھا، یعنی نماز پوری نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے یہ اصل یعنی غسل دھونے پر بھی قادر ہو گیا. تو جب اصل پر قادر ہو گیا تو اب بدل کے ساتھ نماز درست نہیں، لہذا نئے سرے سے نماز پڑھے گا اس جگہ کو دھونے کے بعد. بھائی مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو دیکھیے بھائی، مسال الخفین کے باب کے آخر میں مسال الجبائر کا بھی ذکر آ گیا. تو یہ مسال الجبائر جو ہیں، یہ مسائل الخفین سے تین باتوں کے اعتبار سے مختلف ہیں، تین فرق ہیں بھائی مسائل الخفین اور مسائل الجبائر میں. ایک فرق تو یہ کہ مسال الخفین کے اندر ضروری تھا کہ ان کو پہنا گیا ہو طہارت پر، لیکن مسال الجبائر کے اندر اگرچہ ان کو بغیر وضو کے ہی کیوں نہ باندھا گیا ہو پھر بھی ان پر مسا صحیح ہے، بھائی صحیح ہے. اور دوسرا فرق یہ کہ مسال الخفین مدت کے گزرنے سے وہ ٹوٹ جاتا ہے مسا، لیکن مسال الجبائر میں کوئی مدت کی قید نہیں ہے، جب تک چاہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتے ان پر مسا کرتا رہے بھائی. اور تیسرا فرق یہ کہ مسال الخفین کے اندر موزہ اترنے سے مسا ٹوٹ جاتا تھا، لیکن مسال الجبائر کے اندر اگر بغیر ٹھیک ہوئے جبائر کھل جائے تو پھر بھی مسا نہیں ٹوٹے گا بھائی. تین فرق سمجھ میں آ گئے بھائی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.